الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما نبينا وحبيب قلوبنا والشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من اليوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين درود يا جماعة حفظ
الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو خدا بھی تمہاری مدد و نصرت کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط کرے گا۔ قرآن مجید سے نصرت امام حسین کو سمجھنے کے لیے جو عنوان آپ کی خدمت میں جس کا آغاز کیا تھا، نصرت الہی، مدد الہی، نصرت دین خدا، اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں کے اندر کرنا ضروری ہے۔ ہر نبی حضرت آدم سے لے کر خاتم الانبیاء تک اور انبیاء کے بعد آئمہ کا جو سلسلہ شروع ہوا، کوئی نبی بھی بغیر ناصر کے اپنے اہداف اور مقاصد کسی بھی معاشرے میں حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر ناصر کے بغیر فقط نبی دین خدا کی نصرت کرنا چاہے اور اسے مناسب انصار اور مددگار نہ ملے تو یہ نبی اپنے زمانے میں اور اپنے معاشرے میں نہ برائیوں کا مقابلہ کر سکتا ہے نہ برائیوں کا مرکز و محور، یعنی وہ افراد کے جن کے وجود سے برائیاں ٹپک رہی ہوتی ہیں، جیسے یزید ابن معاویہ جیسی شخصیت، یہ نبی کے زمانے میں ابو لہب ابو جہل جیسی شخصیت، یا امیر المومنین کے زمانے میں امیر شام اور ان جیسے حاکم جو ان طرح کی شخصیات کے ساتھ برائیوں کے لشکر کے سردار بنے ہوتے ہیں، ناصروں کے بغیر ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے جہاں خداوند متعال نے اپنے انبیاء، اپنے رسول و ہادی اس دنیا کے اندر بھیجے، وہاں امت کو بھی یہ حکم دیا کہ جب بھی یہ تمہیں نصرت کے لیے اور مدد کے لیے آواز دیں تو ان کی آواز پر لبیک کہو۔ اور قرآن مجید میں آیا کہ جب تم ان کی آواز پر لبیک کہو گے تو یہ تمہیں حیات عطا کریں گے، یہ تمہیں زندگی عطا کریں گے، یہ تمہیں حیات عطا کریں گے، تاکہ تم فقط ایک حیوانی حیات کے ساتھ زندگی گزار کر نہ چلے جاؤ بلکہ تمہارے پاس انسانی حیات بھی ہونی چاہیے۔ بس یہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جتنے لوگ بھی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، چاہے ہمارے سامنے سانس لے رکھے ہیں، ہمارے سامنے چل پھر رکھے ہیں، ان کو جو زندگی ملی ہوئی ہے، ممکن ہے ان کی زندگی حیوانی حیات تک محدود ہو، کیوں؟ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن نے کہا ہے کہ بعض زندگی ایسے گزار رہے ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی حیوانوں کی نسبت ہے، جن کی زندگی جانوروں جیسی زندگی ہے، بل ہم ازل، بلکہ بعض ایسے ہیں جو حیوانوں سے بھی پست زندگیاں گزارتے ہیں۔ پس اس پستی سے نکالنے کا سامان خداوند متعال نے انبیاء دنیا میں بھیجے، آئمہ دنیا میں بھیجے، اور ان کے ساتھ ایک کتاب الہی ہدایت کا سامان کر کے بھیجا تاکہ ان کو حیوانی زندگی سے نکال کر انسانی زندگی میں لے کر آئے۔ درود محمد و آل محمد۔ پر چاہے بعثت ہو یا غدیر ہو یا عاشورہ ہو، تینوں کا مقصد یہی تھا کہ معاشرے حیوان زدہ حاکموں کے اختیار میں چلے جاتے ہیں، معاشرے حیوان زدہ حاکموں کے اختیار میں چلے جاتے ہیں۔ تب خدا ایک نبی کو وہاں پر ارسال کرتا ہے تاکہ اس جاہلیت سے، اس حیوانیت سے انسانیت کی کشتی کو نجات دے۔ کبھی نمرود کے زمانے میں، کبھی فرعون کے زمانے میں، کبھی ابو جہل کے زمانے میں، اور کبھی یزید ابن معاویہ جیسے ایسے حیوان کے زمانے میں کہ جس کی حیوانیت پر حیوان کو بھی شرم آتی ہے، اور جس کی حیوانیت خود سید الشہداء نے بیان کری کہ جو نامحرموں کے ساتھ زنا کرتا ہے، جو کھلا کھلا حلال خدا کو حرام اور حرام خدا کو حلال قرار دیتا ہے، اور کھلا کھلا شراب پیتا ہے، کھلا کھلا فسق و فجور کی محفلیں برپا کرتا ہے، یہ انسانیت کا علمدار اس وقت کی حیوانیت کو للکار رہا تھا۔ ولید کے دربار میں جب حسین ابن علی سے بیعت کا مطالبہ کیا تو بتایا کہ تم جس کا لشکر ہو میں تمہارے سردار کو جانتا ہوں، اور تکلف نہیں کیا سید الشہداء نے، جو عیناً شخصیت تھی یزید کی اسی شخصیت کو بیان کیا۔ بس آج بھی یہ دو لشکر آج بھی موجود ہیں، حیوانیت کا لشکر بھی موجود ہے، انسانیت کا لشکر بھی موجود ہے۔ اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آزاداری فقط تشیع کا حادثہ نہیں ہے، آزاداری آج انسانیت کی کشتی کی راہ نجات ہے۔ اسی لیے نبی اکرم نے فرمایا تھا کہ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، نہیں کہا تھا کہ فقط ایک خاص طبقے کے لیے، حسین کی زندگی میں، حسین کی شخصیت میں، حسین کی تحریک میں، حسین کے قیام میں۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ حسینیت کے اندر یہ ہدایت موجود ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں، غور کریں اس مطلب پر کہ سارا فساد یزید کے اندر موجود تھا 61 ہجری میں، سارا فساد اس ظالم حاکم غیر قرآنی کے اندر موجود تھا، لیکن حسین کہہ رکھے کہ میں کیوں نکل رہا ہوں؟ جب قیام کی وجہ پوچھ تو کہا ہے انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ یہ کیوں کہا؟ فساد یزید میں گئے اور اصلاح آپ امت کی کر رہے ہیں، یہاں پہ ایک راز ہے، یہاں پہ ایک مطلب ہے، یہاں پہ سید الشہداء اس فسق و فجور و اس ظلم کی اس سبب پہ سے پردہ اٹھا رہے ہیں کہ جس سبب سے یزید جیسا حاکم برسر اقتدار آتا ہے۔ امت کی اصلاح اس لیے کرنا ضروری ہے، کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی ظالم کبھی بھی خاموش مظلوم کے اوپر حکومت کر سکتا ہے، لیکن اگر مظلوم خاموش نہ ہو، مظلوم ساکت نہ ہو، اگر مظلوم ساکت نہ ہو تو ظلم کی حکومت باقی نہیں رہتی۔ سید الشہداء اس نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہ رہے تھے کہ ظلم کی ایک چکی ہوتی ہے، سادہ ترین مثال کہ عمدتاً یہی مثال پیش کرتا ہوں کہ ظلم کی ایک چکی ہوتی ہے، جیسے آٹے کو پیسنے کے لیے چکی کا استعمال ہوتا ہے، کہ چکی کا جو نیچے کا حصہ ہے وہ ساکت، خاموش، اسٹیٹک اور بالکل سکون میں ہوتا ہے۔ اس چکی میں گندم کو پیسنے کے لیے، گندم کو آٹے میں تبدیل کرنے کے لیے، چکی کے اوپر کے حصے کو، وہ جو باٹ اوپر رکھتے ہیں،
اس کو اس ساکت حصے پر گھمانا ضروری ہے تاکہ اس کے درمیان کی گندم آٹے میں تبدیل ہو جائے، پاؤڈر میں تبدیل ہو جائے۔ اب یہاں پہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ علی موجود تھے لیکن پھر بھی ظلم ہوا، حسین موجود تھے پھر بھی ظالم ظلم کر رہے تھے، امیر المومنین کی موجودگی میں بھی ظلم کر رہے تھے، نبی اکرم کی موجودگی میں بھی ظلم کر رہے تھے۔ یہ کون سی ساکت حصہ ہے جو ظلم کرنے پر اجازت دیتا ہے؟ یہ چکی کے اوپر کا حصہ ظالم کی مثال ہے اور چکی کے نیچے کا حصہ اس خاموش مظلوم کی مثال ہے کہ اگر یہ اوپر کے حصے کے گھومنے پر عکس العمل نہ دکھائے، ریئیکشن نہ دکھائے، ظالم کا مقابلہ نہ کرے کہ جو گندم کو پیس رہا ہے اس کو روکنے کا سامان نہ کرے، حشر تک اس چکی میں گندم پیستی رہے گی۔ پس معاشروں کی مثال بھی ایسی ہے، ہر معاشرے میں ایک امام مسلمین ہوتا ہے اور ایک عامت المسلمین ہوتے ہیں اور ایک ظالم ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ اگر امام ظلم سے نفرت بھی کرے، امام ظالم کا مخالف بھی ہو، لیکن یہ عامت الناس، یہ عوام جو چکی کے نیچے خاموش ہیں اور اوپر کے ظالم کو ظلم کرنے دے رکھے ہیں، معاشرے سے امام المسلمین بھی ظلم ختم نہیں کر سکتا کہ جس معاشرے میں عوام اور امت ظلم کی عادی بن جائے اور ظالم کے مقابلے میں عکس العمل نہ دکھائے۔ کیونکہ اگر چکی کے یہ نیچے کا حصہ اوپر کے حصے کے ساتھ ساتھ حرکت کرے، اس چکی میں کبھی گندم نہیں پس سکتی۔ گندم تبھی پستی ہے ایک حصہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رکھے اور اوپر کا حصہ اسے مسل رکھا ہو۔ بس اگر آج کشمیر کے اندر ظلم ہوتا ہے تو ہمیں معلوم ہوگا اس کشمیری عوام نے ظالم کے مقابلے میں کتنا عکس العمل دکھایا، ظالم کے مقابلے میں کتنی للکار کی۔ اسی طرح فلسطین پر اگر ظلم ہے تو فلسطینی عوام آئے ظالم کے مقابلے میں کچھ بولتی ہیں۔ یمنیوں کے اوپر اگر ظلم ہوا، اب دیکھیں یہ ظلم برقرار نہیں رہتا، اس لیے یمن پر جب آل سعود نے حملہ کیا، کیونکہ رہبر معظم کی بصیرت رہبر معظم کو بتا رہی تھی، کیونکہ یمن کے اندر وہ ماحول نہیں ہے کہ آل سعود یمن پر ظلم کریں گے اور یمنی خاموش رہیں گے، ان یمنی عوام نے عکس العمل دکھایا۔ ایسا عکس العمل دکھایا کہ 40 ممالک کی جو فوج آل سعود نے بنانے کی کوشش کی، کرائے کے فوجیوں کو جمع کیا، دنیا بھر میں ہر وہ فوج جو کرائے پہ لڑ سکتی تھی، پیسہ دے کر اپنی ناموس بھی حوالے کر سکتی تھی، دنیا کی ان فوجوں کو آل سعود نے جمع کیا، سارے ایسی چھوٹی چھوٹی فوجوں کو۔ ان کو جمع کرنے کے بعد یمنیوں کے بارے میں جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی، رہبر معظم نے کہا تھا اس جنگ میں یمنیوں کے خلاف آل سعود کا جیتنے کا امکان صفر سے بھی نیچے ہے، یہ رہبر معظم کے جملے تھے، زیر صفر۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ چکی کے نیچے کا حصہ خاموش نہیں ہے۔ فلسطین کے بارے میں یہی فرماتے ہیں کہ فلسطین آزاد خواہد شد، فلسطین آزاد ہوگا، کیوں؟ کیونکہ چکی کے نیچے کا حصہ عکس العمل دکھا رکھا ہے۔ بس سید الشہداء کے زمانے میں جو مشکل پیش آئی تھی، سید الشہداء جو مظاہرہ کر رہے تھے، جو مشاہدہ کر رہے تھے، چکی کے نیچے کے حصے کو خاموش دیکھ رہے تھے، اس لیے سید الشہداء نے فرمایا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، کیونکہ نانا کی امت ظلم کے مقابلے میں خاموشی اختیار کرنے کو دین سمجھتی تھی، نماز پڑھتی تھی، حج ادا کرتی تھی، روزے رکھتی تھی، ظالم کے مقابلے میں نہیں بولتی تھی، تمام نمازوں سمیت زیارت حج پر بھی جاتے تھے، مختلف جگہوں پر بھی جاتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، خود سید الشہداء کو چھوڑ کر حج میں مشغول ہو گئے، سمجھ گئے تھے کہ ان کا بیلنس آؤٹ ہو چکا ہے، توازن آؤٹ ہو چکا ہے۔ اس لیے آج جوان کو سب سے زیادہ جو ضرورت ہے، کیونکہ آج کے دن کو روزے جوان کے عنوان سے بھی کہتے ہیں کہ آج علی اکبر کا تذکرہ ہوتا ہے، جن کے اختیار میں بھی جوان ہیں یا یہ جوان اس مجلس میں بیٹھے ہیں، ان کو جاننا چاہیے آج جوان کو، آج اس طرح اغوا نہیں کیا جاتا بچوں کو جیسے پہلے اغوا کیا جاتا تھا، وہ اغوا اب بہت کم ہو چکا ہے، اس اغوا کی اتنی تاثیر نہیں ہے کہ آپ کے بچوں کو اٹھا کر لے کر جائیں اور اٹھا کر لے کر جانے کے بعد ان سے تاوان طلب کریں، اور آپ گلی محلوں میں اپنے بچوں کو ڈھونڈتے رہیں. آج اغوا ہونے کا انداز بدل چکا ہے. آج کا جوان کون اغوا کر رہا ہے؟ آج کا جوان میڈیا اغوا کر رہا ہے. آج کا جوان الیکٹرانک میڈیا اغوا کر رہا ہے. آج کا جوان انٹرنیٹ اغوا کر رہا ہے. آج کا جوان تعلیمی ادارے اغوا کر رہے ہیں. آج کا جوان سیاسی حاکم اغوا کر رہے ہیں. آج کا جوان سیاسی پارٹیاں اغوا کر رہی ہیں. آج آپ کا اور ہمارا جوان ان رہزنوں کے نرغے میں گئے، ان کے خطروں میں. آج اگر جوان کو بچانا ہوگا تو والدین کو سوشل میڈیا و انٹرنیٹ کی نسبت ایسی آگاہی چاہیے ہوگی کہ انٹرنیٹ جوان کے اختیار میں ہو، نہ کہ جوان انٹرنیٹ کے اختیار میں ہو. ایسی آگاہی چاہیے ہوگی کہ سیاست پاکستان جوان کے ہاتھ میں ہو، نہ کہ جوان سیاست پاکستان میں ہلاک ہو جائے. ایسی آگاہی چاہیے ہوگی کہ یہ جوان کا تعلیمی ادارہ جوان کے ہاتھ میں ہو، نہ کہ تعلیمی ادارہ اس جوان کو وہ جو علی علی کے نعرے لگاتے تھے، وہ جو علی علی کی صدایں بلند کرتے تھے، ایسا نہ وہ کسی بھی ملٹائی نیشنل کمپنی کا نوکر بن کے اپنے خاندان میں مٹھائیاں بانٹتا پھرے کہ ماں میں آج نوکر ہو گیا. یہ تجھے نوکر ہونے پہ خوش ہونے کا درد کس نے دیا ہے؟ وہ علی جو امام المسلمین ہے، وہ علی جو رہبر مسلمین ہے، وہ علی جو خلیفہ مسلمین ہے، وہ علی جس نے ساری زندگی امامت کا درس دیا، آج تجھے نوکری پر کس نے اتنا خوش ہونے کی توفیق عطا کی ہے؟ بس آج کا تعلیمی ادار، تعلیمی نظام، جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، آج کا تعلیمی نظام امام ساز نہیں ہے، نوکر ساز ہے. آج کا تعلیمی نظام فیکٹریوں کا مالک نہیں بناتا، فیکٹریوں کا نوکر بناتا ہے. کیوں؟ کیونکہ فیکٹریوں کا مالک انہوں نے خود بننا ہے جنہوں نے یہ تعلیمی نظام آپ کو دیا ہے. ان کو اپنی کارخانوں کے لیے نوکر چاہیے، انہوں نے پروفیشنل تعلیمی نظام دیا کہ اسپتال ہمارے ہوں گے، نوکر تم ہو گے، کارخانے ہمارے ہوں گے، نوکر تم ہو گے، آٹو موبائلس کی کمپنیاں ہماری ہوں گی، نوکر تم ہوں گے. دنیا بھر کے نوکروں کی نوکری کی ڈگریاں شروع کریں گے تعلیمی نظام، جبکہ علم نوکر نہیں بناتا، علم آقا بناتا ہے، علم سرپرست بناتا ہے، علم سردار بناتا ہے. باب علم کے ماننے والے علم کی حقیقت کو پہچانے، اس لیے معرفت جوان کی ضرورت ہے، بصیرت جوان کی ضرورت ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. یا علی اللهم صل علی محمد و آل محمد. اس لیے امیر المومنین علی نے کیا فرمایا تھا جوان کے بارے میں؟ عجیب تعبیرات نہج البلاغہ میں امیر المومنین کا ایک مکمل باب ہے، اگر ان روایات کو جمع کیا جائے نہج البلاغہ کے اندر، کہ امیر المومنین جوان کو کیا معرفت و شعور و بصیرت دے رکھے ہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی قدر و قیمت ان کے جانے کے بعد معلوم ہوتی ہے، ایک فرمایا جوانی اور دوسرا فرمایا سلامتی جسم، تندرستی. اس کی قدر و قیمت بعد میں معلوم ہوتی ہے. فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے جب تمہارے پاس یہ موجود ہو اس کی قدر جانو، قدر جانو. جوان اس کو نہیں کہتے، آج بھی آپ دیکھیں کہ کوئی جوان اگر 12 بجے اٹھتا ہے، 1 بجے اٹھتا ہے، کہ پہلے ابھی ایک مزہ کر رہے تھے، ایک مومن بتا رہے تھے کہ اب تو جوان صبح سوتے ہیں تو اب فجر کی نماز قضا نہیں ہوتی، لیکن کبھی کبھی جوان چھٹی میں اس قدر سوتے ہیں کہ ظہر کی نماز قضا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں مغرب کے بعد نہ اٹھیں. کہہ رہے ہیں اب فجر کی نماز تو پڑھ کے سوتے ہیں جوان، تو اب فجر کی نماز قضا ہونے کا مسئلہ نہیں رہا جوان کی زندگی میں، اب یہ کہ کہیں ظہر اثر نہ نکل جائے، مغرب سے پہلے پہلے اٹھ جائے سنڈے کے دن. تو جوانی ہمارے ذہن میں یاد ہے، جوانی یعنی لاپرواہی کی عمر، جوانی یعنی ابھی چھوڑ دو اس کو. ابھی کبھی کبھی کسی کو کہیں بھی کہ یہ دیکھو یہ کیسے کپڑے پہنے ہیں، تو ماں کہتی ہے ابھی تو جوان ہے، یہ تو جوانی کے دن ہے. دیر سے اٹھتا ہے، کہتے ہیں یہ تو ابھی جوان ہے، کوئی بات نہیں، جوانی میں بچے ایسے کرتے ہیں. ولنگ کرتا پھر رہا ہوگا، لوگ شکایتیں کریں گے کہ جوان ہیں، لوگ تو شکایتیں کرتے ہیں نا. امیر المومنین کا جوان ایسا نہیں ہے، کربلا کا جوان ایسا نہیں ہے، علی اکبر نے یہ جوانی نہیں سکھائی، حضرت قاسم نے یہ جوانی نہیں سکھائی. وہ جوانی جو علی اکبر نے سکھائی ہے، جوان روح زمین پر ذمہ دار ترین فرد کو کہتے ہیں، جوان روح زمین پر پرتوانہ ترین شخص کو کہتے ہیں. جب اس سے دنیا کے حالات پوچھو، وہ حالات حاضرہ آپ کو بتائے گا، وہ بتائے گا تیرا رہبر کون ہے، وہ بتائے گا اصل رہبر مسلمین کون ہے، وہ بتائے گا غیبت میں زندگی کیسے گزارنی ہے، وہ بتائے گا ٹیکنالوجی کے ساتھ کیا کرنا ہے، وہ بتائے گا کہ آج تعلیم کون سی سیکھنی ہے، وہ بتائے گا کہ کس امام کا منتظر ہوں، وہ بتائے گا کہ انتظار کا زمینہ کیسے فراہم ہوتا ہے۔ جوان، اس کا نام ہے فرصتوں کی بھرپوری کا نام جوانی ہے، مکتب اسلام، جس کے اندر انسان کے اندر فرصتیں موجود ہیں۔ لیکن ضروری نہیں ہے جسمانی عنوان سے جوان ہو، لیکن ہو سکتا ہے روحانی عنوان سے، اس لحاظ سے بوڑھا ہو، یعنی کیا، جس نے جوانی میں اپنے روح کو علوم آل محمد سے آراستہ نہ کیا ہو۔ درود بھیجے محمد و آل محمد کا۔ پس دین نے دو جوانیاں بتائی ہیں، دو جوانیاں، ایک جسمانی طور پہ جوان تاکہ بزرگ مایوس نہ ہو جائیں، ایک جسمانی طور پہ جوان جس کی عمر 18 سال سے شروع ہوتی ہے، یا نوجوانی اگر کہہ لیں تو 12 سال سے شروع ہوتی ہے، یا پھر 15 سال کا 18 سال کا جوان، اور پھر 30 سال تک عموماً جوان شمار کر جسمانی طور پہ۔ لیکن دوسرا جوان بھی دین نے بتایا، اور روحانی جوان، عقیدتی جوان، معنوی جوان، کہ جس کی روح جوان ہے، چاہے 57 سال کا حبیب ابن مظاہر کربلا میں جوان ہے، حبیب ابن مظاہر کربلا میں جوان، حبیب کی آمادگی جوانوں والی ہے۔ اسی طرح انس بن حارث، تذکرہ کیا تھا آپ کی خدمت میں پرسوں کی مجلس میں، کہ 90 سال سے زیادہ عمر تھی، رسول اللہ کو درک کیا تھا، امیر المومنین کو، پھر آگے جا کے صحابی پیغمبر، کربلا میں جوان، 90 سال سے زیادہ کی عمر تھی، اس نے شامی مارے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اس کے بعد ہم نے کل تذکرہ کیا ایک جوان کا، جون کا، مثلا تقریباً جون کی عمر اگر میں لحاظ کروں امیر المومنین کے زمانے سے، کہ جب ابو ذر کو دیا، پھر حسن مشتبہ کے پاس آئے، پھر اس طرح آئمہ کے پاس سے ہوتے ہوئے کربلا میں پہنچے، تو تقریباً 70 سال کا سن تھا کربلا میں جون کا۔ لیکن کربلا میں جون جوان ہے، بس جوانی فقط جسم کی مضبوطی کا نام نہیں ہے، جوانی اس بات کی مضبوطی کا نام بھی ہے، اگر تیرے زمانے میں کوئی عقیدوں کے ساتھ کھیل رہا ہو، کوئی علی کو اللہ ماننے کی بات کر رہا ہو، کوئی عقیدوں کے اندر وہ علی کے مقام سے علی کو نیچے یا اوپر لے کر جا رہا ہو، یہاں پر عقیدتی جوان میدان میں آتے ہیں۔ ہو سکتا ہے جسمانی طور پہ نہ ہو ان کے اندر سخت، لیکن عقیدتی طور پہ جوان کو شجاعت ہو، بولنے کی یہ بات غلط ہو رہی ہے، یہ بات غلط کی جا رہی ہے، ایسے جوان۔ اب دیکھیں کتنا فرق ہے، حضرت قاسم ایک نوجوانی کے بھی ہے کربلا کے اندر، حضرت قاسم کی شخصیت، یہ روایت بہت معروف ہے کہ حضرت قاسم جب آئے تو جب پوچھا سید الشہداء نے کہ آپ کو موت کیسی لگتی ہے، بارگاہ الہی میں جانا کیسا لگتا ہے، کیا فرمایا تھا حضرت قاسم؟ احلو من الاصل، شہد سے زیادہ میٹھی، شہد سے زیادہ۔ دیکھ رہے جوانی، یہ واقعہ ابھی مجھے یاد آیا کہ انقلاب اسلامی میں جب انقلاب آیا 1979 کے اندر، جب انقلاب اسلامی آیا تو 8 سالہ جنگ صدام نے لڑی تھی انقلاب کے ساتھ، کہ یہ تشیع میں پہلی مرتبہ ائمہ معصومین کے بعد امامت کی حکومت قائم ہوئی ہے پوری دنیا میں، پہلی مرتبہ ائمہ معصومین کے بعد امامت کی حکومت قائم ہوئی، صدام کے ذریعے سے عالمی شیطانوں نے جنگ کا ماحول بنایا تھا۔ وہاں پر جوان اپنا نام لکھواتے مساجد میں، نماز جمعہ کے اندر جا کر ان جوانوں نے 8 سال میں دنیا بھر کے شیطانوں کو تھکا دیا تھا، لیکن کیسے جوان تھے، کیسے جوان تھے وہ جوان، ایسے جوان تھے کہ ایک مرتبہ ایک جوان، اس کا سن 13 سال کا تھا، 13 سال کا جوان، رہبر معظم اس وقت صدر تھے، رہبر معظم اس وقت، رہبر معظم کے پاس آئے نماز پڑھانے کے لیے تھے، رہبر معظم نماز پڑھانے والے تھے، جماعت کی نماز ہو رہی تھی، یہ جوان، اس نے اجازت مانگی ان کے گارڈ سے کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں آیت اللہ خامنہ ای سے، انہوں نے اجازت مانگی، انہوں نے جانے دیا۔ اس جوان نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ایران کے اندر حضرت قاسم کے یہ مصائب پڑھنا چھوڑ دیں، 13 سال کے حضرت قاسم کے جو مسائل پڑھے جاتے ہیں یہ مسائل پڑھنا چھوڑ دیں۔ اور سمجھے نہیں، رہبر موزن کا تعجب کیا، کیوں مجھ سے کہہ رہا ہے کہ آپ صدر ہیں، آپ حکم دیں گے تو یہ کام کر، آپ حضرت قاسم کے مسائل پر پابندی لگا دیں۔ جب اظہار کیا تعجب کا، پوچھا رہبر موزن نے، تو اس نے کہا کہ میں ہمیں ہر وقت مجلس عزہ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ 13 سال کا جوان کربلا میں کہہ رہا تھا کہ میں نے موت کو شہد سے زیادہ میٹھا پایا ہے, اور یہاں پر پابندی ہے کہ 15 سال سے کم کا جوان جنگ پر نہیں جا سکتا, یا مجھے بھی جنگ پر قاسم کی طرح جانے کی اجازت دو یا پھر مجلس عزہ میں قاسم کے مسائل پڑھنا چھوڑ دو. یار اللہم صلی اللہ محمد. دیکھ رہے ہیں, اگر عزاداری میں حقیقی قاسم کی جوانی پیش کی جائے, جوان قاسم سے کیا سیکھتا ہے؟ اور پھر جوان گئے اس جنگ کے اندر گئے, یہ 13 سالہ جوانوں کے انٹرویو موجود ہیں کہ وہ جب شروع کرتے تھے السلام علیکم یا قاسم بن حسن, اس طرح سے داستان. ابھی دیکھیں ہمارا جوان کیا پوچھتا ہے, ابھی ایک عالم نے بتایا میں نے مجلس پڑھ کے اتر ہی تھا تو ایک پرچی دے دی کہ آغا یہ بتا دیجئے حضرت قاسم کی مہندی اٹھانا صحیح ہے یا غلط ہے. ہمارا جوان ابھی کہاں ہے حضرت قاسم کے نام پہ؟ وہ چیز جو ہمیں حضرت قاسم سے لینی تھی وہ ہم نے حضرت قاسم سے, وہ مجاہدت, وہ شجاعت, وہ جہاد, وہ جذبہ, وہ دشمنوں کا مقابلہ کرنا, وہ شہادت کا جذبہ جو حضرت قاسم سے لینا تھا ان کے فرہنگ سے وہ نہیں لیا. جو کچھ میرے پاس تھا مہندی اوٹن یہ سب اٹھا کے حضرت قاسم کو دے دیا. ہمیں حضرت قاسم سے کچھ چاہیے تھا, میں نے اپنے پاس سے حضرت قاسم کو دینا شروع کر دیا. یہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر جوان درست طریقے سے جو اسلام کے جوان ہیں اگر فرش اعظم سے بیان کیے جائیں تو آج امام زمانہ کو اپنا مطلوب جوان مل جائے گا, اپنا مطلوب جوان مل جائے گا جو غیبت امام زمانہ کو ختم کر سکتا ہے. وہی نصرت کی کمی, غیبت امام زمانہ, مہدویت, غیبت و ظہور کا معاملہ. دراصل غیبت امام کی نہیں ہے, غیبت ناصر کی ہے. ناصر غائب ہے میدان سے. جب امام موجود تھے امام کیوں پردہ غیبت میں گئے تھے ہمیں معلوم ہے, لوگ ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھے, لوگ مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. ہم جو الاجل الاجل کہتے ہیں یہاں پر ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ امام کے ناصر مکمل زندگی سے کتنے بنے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا امام کو پارٹ ٹائم ناصر نہیں چاہیے, شارٹ ٹرم نہیں چاہیے کہ پارٹ ٹائم میں ناصر ہوں, فرش اعظم پہ ناصر ہوں, دفتر میں ناصر نہیں ہوں. امام کو فل ٹائم ناصر چاہیے, مکمل زندگی سے نصرت چاہیے. وہ ایک جوان پوچھ بھی رہے تھے کہ یہ آپ نے جو کہا کہ آپ اگر بینک میں بھی کام کرتے ہیں, آپ اگر جاب بھی کرتے ہیں, دفتر بھی کرتے ہیں, وہاں بھی امام کو ناصر چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ دفتر کے بعد اب بینک کی چھٹی ہو گئی 5 بجے اب امام کی نصرت کا ٹائم شروع ہو گیا, نہیں, بینک میں ناصر چاہیے امام کو. بینک میں پورا بینک جانتا ہو یہ یہاں کا کارمند ہے, یہ یہاں پر کام کرتا ہے, لیکن یہ ناصر اپنے امام کا ہے. کیسے پتہ چلے گا؟ بینک کے اندر کتنے لوگ ہیں. اس جوان کی میں آپ کو مثال دے کے بتاتا ہوں کہ ایک ٹیم جوانوں کی اسی کراچی کے اندر ایک بینک کے ہیڈ آفس میں یہی جوان شیعہ جوان ہے. یہاں پہ انہوں نے مظاہرہ دیکھا کہ یہاں پر اہل سنت کی جماعت ہوتی ہے, بہت خوبصورت طریقے سے باقاعدہ ایک مقام بنا ہوا ہے, اہل سنت جماعت کے وقت ظہر اثر جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں. دیکھیے کتنی غیرت تھی ان جوانوں میں, ناصر کیا ہوتا ہے, دفتر میں ناصر کیسے بنتے ہیں. ان جوانوں نے دیکھا کچھ جعفر تیار کے تھے, کچھ ملیر کے تھے, کچھ ادھر ہی عباس ٹاؤن کے آپ کے علاقے کے تھے, ایک جوان یہاں کے. تقریباً 2 سال سے ان جوانوں کے ساتھ جانے کا تجربہ ہوا تو ان جوانوں نے یہ محسوس کیا, اتنی شرم آئی ان کو کہ اہل سنت کی نماز جماعت کے ساتھ ہوتی ہے یہاں پر اور شیعہ کوئی نماز پڑھنے نہیں آتا اسی مسجد کے اندر, بینک کی اسی مسجد جہاں پہ ہوتا ہے. انہوں نے ایک عالم کا اہتمام کیا کہ ہم 5 ہیں 10 ہیں 12 ہیں, تقریباً 18 سے 20 یا 25 تک کی بھی تعداد ان جوانوں کی تھی. انہوں نے اہتمام کیا ہم ایک عالم دین کو بلائیں گے جو روزانہ آ کر بینک کی اس مسجد میں تشیع جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے دکھائے گا. کتنا دل خوش کیا اس جوان نے زمانے کے امام کا کہ کتنے اہل سنت کو پتہ چلا یہ جوان فقط عزاداری نہیں کرتے, یہ نماز بھی پڑھتے ہیں, اور نماز فقط نماز نہیں پڑھتے جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرتے ہیں انہیں جوانوں. اللہ یہ نماز بینک میں ان جوانوں نے شروع کی, یہ نصرت نہیں ہے امام کی, یہ وقت کا امام نہیں دیکھ رہا کہ یہ صرف اس بینک کا کارمند نہیں ہے یہ 25 جوان, یہ بینک میں ضرور گئے, ناصر میرے ہیں, ناصر میرے ہیں. امام کو یہ چاہیے مکمل زندگی سے نصرت. بیوی کے ساتھ کیسا رویہ ہے ناصر کا کیسا ہونا چاہیے, بچوں کے ساتھ کیسا رویہ ہے ناصر کا کیسا ہونا چاہیے, خاندان والوں کے ساتھ کیسا رویہ، ناصر کا رویہ کیسا ہونا چاہیے امام کے، امام اسے ڈھونڈ رہا ہے، امام اسے تلاش کر رہا ہے. اور جیسے ہی امام دیکھتے ہیں کہ نہیں یہ پارٹ ٹائم ہے، یہ شارٹ ٹرم ہے. وہ ایک واقعہ بھی ایک جوان کا ہے کہ کسی جب ان کی ملاقات ہوئی دو جوانوں سے، وہ اس طرح سے ہوا کہ اس شخص کے ساتھ اس کی دکان تھی، پرچیون کی دکان تھی، مختلف چیزیں جنرل اسٹور پہ جیسے ملتی ہیں، بہت اہم واقعہ تھا، شاید آپ نے سنا بھی ہے. اس کی پرچیون کی دکان تھی، دو جوان اس کی دکان پہ آئے، کہا کہ ہمیں مثلا صابن چاہیے یا کچھ چاہیے، کچھ چیزیں دے دو. تو انہوں نے کہا کہ کس لیے چاہیے، انہوں نے بتایا اس طرح، ان کو کسی طریقے سے اس گفتگو کے اندر بتایا کہ ہماری بھی، اس کو پتہ چل گیا ان کی گفتگو سے اس دکاندار کو کہ یہ دونوں جوان وقت کے امام کی زیارت کرتے ہیں، یہ دونوں جوان وقت کے امام کے لیے کوئی اہتمام کر رہے ہیں جس کے سلسلے میں اس دکان پر آئے ہیں. اس نے بہت التجا کی کہ تو بھی آ جا اور ہمارے ساتھ چل. اس نے کہا کیا کہتے ہیں کہ میری ملاقات ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا آپ تو بھی چل ہمارے ساتھ چل، ہمارے ایک راستہ ہے، ہم اس کے ذریعے سے امام کی بارگاہ میں جاتے ہیں. اس نے بتایا ابھی کہ یہاں تو وہاں پانی تھا، دریا تھا، دریا کو پار کر کے جاتے ہیں. اس نے کہا یہاں تو کشتی نہیں ہے، یہاں تو جا ہی نہیں سکتے. کہہ رہے ہیں ہمارا جو رابطہ ہے اس سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمیں کچھ نام لینے ہوتے گئے، وہ نام لے کر جب اس پانی پہ چلتے گئے تو ہم ڈوبتے نہیں ہیں. جوان نے وہاں تک بھی کہا کہ پہلے آپ چلیے، جیسے کہا آپ چلیے انہوں نے دیکھا دونوں جوان پانی کے اوپر چلتے ہوئے جا رہے ہیں. کہا اس دریا کے پار امام کا خیمہ ہے، دریا کے پار پانی کا خیمہ. دیکھا کہ کیسے تم لوگ چل رکھے ہو، انہوں نے پلٹ کے کہا کہ تم بھی یہ نام لو، یہ ورت پڑھو اور اس پانی کے اوپر چلنا شروع کر دو. اس نے بھی چلنا شروع کر دیا، اس دکاندار نے بڑی جلدی میں اپنی دکان بند کر کے آیا، وقت کے امام کی خدمت میں جا رکھے گئے. راستے میں دیکھا ابھی دریا کے ابھی پار کرنے میں درمیان میں ہی تھے، بارش شروع ہوئی. جیسی بارش شروع ہوئی اب اس کو فوراً ابھی تک یہ متوجہ تھا امام نے کیسا اہتمام کیا. اگر امام اپنی بارگاہ میں بلانا چاہیں تو کشتی کے محتاج نہیں ہے کہ کشتی ہوگی تو میرا چاہنے والا مجھ تک پہنچے گا. امام پانی کے اوپر چلنے کا اہتمام کرتے ہیں، اتنا مشغول تھا امام کی اس میں. لیکن جیسی بارش ہوئی نا عزیزہ نگران، بارش ہوتے ہی اس کا فوراً ذہن اپنی دکان پہ گیا. اس نے کہا کہ میں اپنی دکان کی چھت پہ ایک صابن رکھ کر آیا تھا اور ابھی بارش ہو رہی ہے، اب بارش کا پانی تو صابن پہ آئے گا، پہلے ہی کم مقدار تھی، جب واپس جاؤں گا تو یہ صابن مجھے نہیں ملے گا. جیسے ہی یہ سوچنا تھا پانی میں ڈوب گیا، فوراً پانی میں ڈوب گیا. اور فوراً دو دوستوں نے دیکھا کہ یہ پانی میں ڈوب گیا، جیسے کہا کہ فوراً وہ ورد پڑھو تم نے وہ ورد نہیں پڑھا، تم نے چھوڑ دیا وہ ورد پڑھنا. ایسے فوراً ورد پڑھا، یہ اوپر آیا، پار ہوئے وہاں پہ جا کر امام سے ملاقات نہیں ہو پائی. دو جگہ پہ میں نے یہ چیز سنی اور پڑھی بھی کہ ایک جگہ کہا کہ ملاقات ہوئی اور امام نے اس سے کہا، اور ایک جگہ کہ ملاقات نہیں ہو پائی اور ان دو جوانوں نے اس سے کہا. تو میں راز معلوم ہوا کہ امام سے ملاقات کیوں نہیں ہو پاتی، یہ کس چیز کا پردہ ہے. کہہ رہے جو ایک صابن کے لیے اپنی توجہ وقت کے امام سے ہٹا دے وہ امام سے ملنے کا عاشق کیسے ہو سکتا ہے. دو جوانوں نے ان کو بتایا. اس لیے مکمل زندگی سے امام کی نصرت ضروری ہے، مکمل زندگی سے. جہاں پڑھتے ہیں آپ کا تعلیم، یہ تعلیم فقط معاش کمانے کے لیے نہیں ہے، عزاداری، حیثیت، جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے، دیکھو اس حیثیت سے امام کی نصرت کیسے ہو سکتی ہے اپنی پوری زندگی کے اندر. محبت سب سے زیادہ امام کی محبت ہونی چاہیے، سب سے زیادہ دل میں محبت. ایک دفعہ نبی اکرم نے ایک مرتبہ درود بھیجا محمد و آل محمد کا، اسی طرح جوان ایک موجود ہے، نبی اکرم نے اسے سوال کیا اس کو بتانے کے لیے. یہاں پہ اس جوان نے بصیرت کا مظاہرہ کیا. نبی اکرم نے اس جوان سے سوال کیا کہ تو یہ بتا کہ تو پروردگار سے کتنی محبت کرتا ہے. تو اس جوان نے کہا میں پروردگار سے بہت محبت کرتا ہوں، میں پروردگار سے اپنے سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، اور کسی کہا اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں پروردگار سے. اسی طرح ماں باپ کے بارے میں بھی پوچھا تھا، اس نے اپنی چیزیں بھی، اس نے کہا میں حتیٰ اپنے بالوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، حتیٰ اپنے وجود سے زیادہ محبت کرتا ہوں، حتیٰ اپنے ماں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، ساری چیزیں بتائیں. اسی طرح ماں باپ کے بارے میں بھی پوچھا تھا تو اپنے ماں باپ سے کتنی محبت کرتا ہے، تو اس نے کہا کہ میں اپنے ماں باپ سے بھی بہت محبت کرتا ہوں. کہا کہ مجھ سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں؟ نبی اکرم نے کہا اپنے ماں باپ سے مجھ سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں؟ کہتے نہیں، آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اپنے ماں باپ سے محبت ضرور کرتا ہوں لیکن چونکہ یہ احترام، یہ محبت خود آپ سے سیکھی گئے، آپ سے زیادہ محبت نہیں کرتا، آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. پھر نبی اکرم نے کہا اچھا مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ کہا یہ بتا کیا خدا سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ یہاں پہ نبی اکرم نے اس کو چیلنج دیا. اب یہاں پہ جوان کی بصیرت سامنے، کہا نہ مانو نبی نے، آپ سے زیادہ خدا سے محبت کرتا ہوں، خدا چونکہ آپ نے ہی خدا تک پہنچایا ہے. ایسا کیسے ممکن ہے کہ جس کی محبت آپ کے وسیلے سے پائی ہو اور جس کی معرفت جس کی اطاعت آپ کے کہنے پر کی ہو کہ وہی اللہ اکبر ہے. یعنی یہاں میں خدا سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں اور اس کے بعد اے نبی آپ سے محبت کرتا ہوں. درود بھیجو محمد والا. اس جوان کے پاس بصیرت ہونا بہت ضروری ہے. کوئی ممبر پر بیٹھ کے اس کو یہ نہ بتا دے کہ آئمہ کا رتبہ غلو کر کے یہ دو دشمن تشیع و اسلام و مسلمانوں کے لیے بہت شدید دشمن ہیں. ایک وہ دشمن جو علی کا مقام علی کو اس کے مقام سے گرا دے, یعنی ناصبی اور تمام اہل بیت کو, ناصبی جو اہل بیت کو وہ مقام نہیں دیتے جو اہل بیت کا مقام ہے, یہ بھی اتنے ہی دشمن ہیں جتنا غالی دشمن ہیں جو غلو کرتے ہیں. غلو یعنی جو اہل بیت کو جو ان کا مقام ہے اس مقام سے بڑھا کر مثلا الوہیت کے منزل پر لے کر جاتے ہیں. یہ دونوں چیزیں امیر المومنین نے کہا بھی تھا کہ میرے بارے میں دو طرح کی شخصیات ہلاک ہونے والی ہیں, ایک وہ شخصیت جو مجھے میرا مقام سے گرا دے اور ایک وہ شخصیت جو مجھے میرے مقام سے بلند کر دے. اور میرے لیے یہی فخر کے لیے کافی ہے کہ وہ خالق, وہ اللہ میرا خالق ہے اور میں اس کی مخلوق. دیکھ رہے ہیں جوان کو کیا بصیرت دے رہے ہیں. اس لیے خود امام صادق علیہ السلام تو وسلام درود بھیجے محمد والے محمد. امام صادق بھی یہی روایت کرتے ہیں کہ جوان کے لیے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. امام صادق فرماتے ہیں علم سے دور نہیں رہ سکتا جوان, ہمیشہ اپنے زمانے کا سب سے بہترین عالم بنے. سب سے بہترین امام جعفر کی روایت یہ تھی, یا عالم دین بنے جوان یا پھر طالب علم بنے جوان. یعنی یا پھر طالب علمی کی منزل طے کر کے عالم دین بن جائے یا پھر عالم علم یا پھر طالب علم رہے. یہ دو شکلیں امام صادق کو قبول ہیں, اس کے علاوہ جوانی کی کوئی اور شکل قبول نہیں ہے. اور یہ جو میں نے آپ سے کہا کہ یہ دینی علوم اور غیر دینی علوم, دین میں ایسی کوئی تفریق نہیں ہے. دین میں کمپیوٹر سائنسز بھی دینی علم ہے, دین میں انجینئرنگ بھی دینی علم ہے, دین میں میڈیکل بھی دینی علم ہے, اگر نصرت امام کی خاطر ہو. اگر نصرت امام کی خاطر ہو دین میں دینی و دنیا کی تفریق نہیں ہے. اگر فقط اپنا شکم بھرنے کی خاطر گئے اب یہ تعلیم دنیاوی تعلیم ہے, ورنہ ہو سکتا ہے کہ حوضۂ علمیہ قم میں بیٹھ کر ایک عالم دین جو مجلس پڑھنے سے پہلے مصائب حسین پڑھنے کی فیس کا مطالبہ کر رہا ہو, اس کا قم میں پڑھنا دنیاوی تعلیم ہے, اس کا نجف میں پڑھنا دنیاوی تعلیم ہے, اس کا قال الباقر و قال الصادق پڑھنا کیونکہ اپنے شکم کے لیے ہے, یہ تاجران خون حسین میں سے ہے. کہ خون حسین کا تاجر ہے, کسی نے سر دے کے قیمت وصول کی, کسی نے اس سر دے کر قیمت وصول پڑھنے کے مسائل پڑھنے کی قیمت وصول, فرق نہیں ہے. سید الشہداء کے نام سے تجارت کا مجلس حسینی کی قیمت لینا. بس یہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے ہمارے دنیاوی تعلیم و دینی تعلیم میں فرق یہ کہ یہ تعلیم کس ہدف سے حاصل کی جا رہی ہے, اس کا مقصد کیا ہے. بس یہ کام دینی کام بن جاتا ہے, یہ شعور یہ معرفت دین جوان کو دے رہا ہے. اپنی دور کی بہترین ٹیکنالوجی حاصل کرو, امام زمانہ بہترین ٹیکنالوجی کے ساتھ آپ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں, اپنے دور کی بہترین تعلیم حاصل کرو, زبانیں بھی دنیا کی ہر بڑی زبان سیکھو. لیکن میں نے آپ سے کہا تھا ہر زبان سیکھو لیکن فخر اردو بولنے پہ کرو. دنیا کا ہر وہ لباس جس میں جو حرام نہیں ہے ہر لباس پہنو لیکن فخر شلوار قمیض پہننے پر کرو, کیونکہ یہ تیرا لباس ہے, یہ وطن کا لباس ہے, یہ قوم کا لباس ہے. یہاں سے اس جوان کو یہ سیکھنا پڑے گا کہ اپنے شرم و فخر کا معیار درست کرنا ہو اس جوان. بس یہیں سے اپنی گفتگو کو آخر کی جانب لے کر جاؤں گا کہ امام زمانہ کا مطلوب جوان ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کو 10 قول بھی امام زمانے کے یاد نہ ہو. کتنی عجیب بات ہے, کتنی عجیب بات ہے. الاجل الاجل کہہ کے ہماری زبانیں تھک رکھی ہیں, لیکن آپ کسی جوان سے پوچھیں کوئی 10 قول اپنے زمانے کے امام سے بتا دو, 10 قول صرف 10. امام زمانہ کی باتیں خطیبوں سے سننا اور ہے اور خود امام زمانہ کا کلام بزبان امام سننا اور ہے. امام کی 10 حدیثیں ہمیں یاد ہونی چاہیے تھیں. ہر جوان کو کوئی کہے کہ جس امام کے منتظر ہوں اس کی 10 حدیثیں ہمیں معلوم ہوں تو ہمیں جانے کہ اس امام کا انتظام کیوں ہے. پس جس دلیل سے غیبت ہوئی تھی یعنی ناصر نہ ہونا, امام کا عاشق نہ ہونا, امام پر جان قربان کرنے والا نہ ہونا, جس دلیل سے غیبت ہوئی تھی اسی دلیل سے ظہور ہوگا, اسی دلیل سے ظہور ہوگا. یہ الاجل الاجل فقط یہ کہنے سے اگر ظہور ہونا ہوتا ہم سے بہتر شخصیات مراجع فقہا علماء عرفا الاجل الاجل دعا امام زمانہ پڑھ رہے ہیں. اگر فقط زبان سے کہنا کافی ہوتا, جس دلیل سے غیبت ہوئی تھی اسی دلیل سے ظہور ہوگا. کیا مکمل زندگی آئمہ و امامت کی نصرت میں نہ دینے کی وجہ سے امام زمانہ غیبت میں گئے تھے, اور مکمل زندگی جب امت اپنی سیاست بھی, اپنی تعلیم بھی, اپنی شخصیت بھی, اپنی سماج بھی, اپنا خاندان بھی, اپنا گھر بھی, اپنا دفتر بھی, اپنی معاش بھی, اپنی خواہشات بھی, اپنا معیار بھی, اپنے اختیارات بھی, اپنی خواہشات, ہر چیز ہر چیز, اس کے دیکھو اس کے امام کا کیا تعلق ہے. میں نے یہ سبجیکٹ لیا ہے اپنے لیے, امام کا کیا تعلق ہے. میں یہ جاب کرتا ہوں, وہ جاب نہیں کرتا, یہ جاب اس کا امام سے کیا تعلق ہے. امام کتنے شامل ہیں میرے اس انتخاب کے اندر. رشتے, شادیاں, جوان, آج امام کیا چاہ رہے ہیں؟ امام یہ چاہ رہے ہیں کہ پہلے تیری جاب ہو جائے پھر تو شادی کر. امام چاہ رہے ہیں جیسے تو بالغ ہو جائے شادی کر. آج جو شہوت زدہ معاشرہ جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں, لائق تحسین ہے وہ اولادیں, وہ جوان جو اپنی جوانی میں ماں باپ سے کہہ رہے ہیں ہماری شادی کر دیں, اس جوان کے ہاتھ چومے, جوان کے ہاتھ چومے ماں باپ کہ جو اپنی جوانی میں کہہ رکھے کہ ہماری شادی کر دیں. اور ہونا بھی یہی چاہیے, جتنا جوانوں کو فساد سے, اور میڈیا کے اس دور میں ہمیں معلوم نہیں ہے, ماں باپ کو معلوم نہیں ہے کہ جوان رات میں کیا کر رہا ہے, دن میں کیا کر رہا ہے, ہر وقت جو ہینڈس فری لگا کے گھوم رہا ہے, یہ کیا سن رہا ہے, کیا کر رہا ہے. واحد حل ان کا مناسب سن کے اندر ازدواج کا اہتمام ہے تاکہ ان کی پاکیزگیاں بچ جائیں, تاکہ ان کے نفوس امام زمانہ کے لیے باقی رہ جائیں, تاکہ ان کے دلوں میں وہ نورانیت باقی رہے. ان کا اسی سن کے اندر ازدواج ضروری ہے. اگر ہم نے اس کی شرطیں خود رکھ دیں, اتنا جہیز ہوگا تو شادی کریں گے, گھر ہوگا تو شادی کریں گے, جاب ہوگی تو شادی کریں گے, فلاں خاندان کی لڑکی ہوئی تو شادی کریں گے, فلاں خاندان میں ہمیں نہیں کرنی, فلاں علاقے میں ہمیں نہیں کرنی, یہ علی اکبر کا جوان نہیں ہے جو شادی ازدواج کی سن کو اس وجہ سے ٹلا رکھا ہے. اور وہ جو جوان نہیں کہہ رہا نا آپ سے شادی کی, اس کے بارے میں زیادہ فکر مند رہے. ماں باپ کہتے ہیں ہمارا بچہ تو بڑا پاکیزہ ہے, یہ جوان بڑا پاکیزہ ہے تو آج تک نہیں کہا میری شادی کر دو. اور یہ دیکھو یہ کتنا بے حیا ہے, اب یہ 18 سال کا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ میری شادی کر دو نا, یہ با حیا ہے جو آپ سے کہہ رہے ہیں. اس کے ہاتھ چھو میں آؤں کیوں؟ وہ جو آپ سے نہیں کہہ رہا کہ میری شادی کر دیں, یقین جان لیجیے کوڈ ورڈ ہے, یقین جانے یہ پیغام آپ کی خدمت میں پہنچانا چاہتا ہوں, وہ جو آپ سے نہیں کہہ رہا کہ میری شادی کر دیجئے, وہ یہ چاکلیٹ کہیں نہ کہیں سے کھا رہا ہے. یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ یہ جوان آپ کو معلوم ہو اور یہ جوان کچھ کر رہا ہو, وہ یہ چاکلیٹ کہیں نہ کہیں سے کھا رہا ہے. اتنی دیر بھوکا نہیں رہ سکتا اس شہوت زدہ معاشرے کے اندر جوان, جس کے ہر بل بورڈز کے اوپر, ایڈورٹائزمنٹ کے اندر, ٹیلی ویژن کے اندر, انٹرنیٹ کے اندر تمام ماحول شہوت رانوں نے سجایا, شہوت زدہ لوگوں نے سجایا, جوان اتنا پاکیزہ نہیں رہ پائے گا. اس جوان کے بارے میں زیادہ فکر مند. بس آج علی اکبر کا تذکرہ کرنا ہے. اچھی پاکیزگی, اور جو پاکیزگی اہل بیت فرماتے تھے کہ جب بھی ہمیں نبی اکرم کی زیارت کرنی ہوتی تھی, سید الشہداء فرماتے تھے ہم علی اکبر کی زیارت کرتے, شبیہ پیغمبر کو بلاتے تھے اور کہتے تھے کلام کرو. حضرت علی اکبر فقط اپنی شمائل میں, اپنی صورت میں ہی شبی نہیں تھے بلکہ کلام بھی رسول اللہ جیسا کرتے تھے. دشمنوں سے بھی علی اکبر نے ایک مرتبہ امیر شام کا یہ جملہ کہا کہ اگر امامت اور خلافت کا حسین کے گھر میں, یہ امیر شام کا جملہ ہے, حسین کے گھر میں اگر امامت اور خلافت کا کوئی لائق ہے, امیر شام کہہ رہے تھے میری نظر میں تو وہ علی اکبر ہے. یہ شان تھی جوان, دشمن سے بھی منوایا اس نے شبیہ پیغمبر. سید الشہداء نے کہا تین چیزوں میں شبیہ ہے, سیرت میں پیغمبر کی سیرت میں بھی شبیہ تھے, پیغمبر کی صورت میں بھی شبیہ تھے, اور پیغمبر کے نطق میں بھی شبیہ تھے, بولنے میں بھی شبیہ تھے. صبح عاشور جب جنگ کا مارکہ سجا نے سید الشہداء سب سے پہلے اصحاب سید الشہداء کی خدمت میں آئے کہ جب تک ہم موجود ہیں بنی ہاشم کو میدان میں جانے نہیں دیں گے. مولانا مولانا کہا میں تو خود جنگ کے لیے جا رہا ہوں. تین مرتبہ سید الشہداء جنگ کے لیے آمادگی کرتے ہیں اور اصحاب آ کر سید الشہداء کو روکتے ہیں کہ جب تک ہم زندہ ہیں کہ جس کا لشکر باقی ہو ہے وہ بھی کہیں جنگ پر جاتے ہیں. ارے جب کسی بنی ہاشم میں سے کبھی قاسم کو بھیجنے کی کوشش کرتے, علی اکبر کو بھیجنے کی کوشش کرتے تو یہی اصحاب آ کر روکتے تھے, لیکن عزادار نے سید الشہداء ایک ایک کر کے یہ اصحاب جنگ میں جاتے رہے. عباس تیار کر کے بھیجتے تھے اور حسین لاشیں اٹھا کر لاتے تھے. یہ منظر صبح سے شام تک چلتا رہا. جب آخری صحابی گیا ہے, جب آخری صحابی گیا حسین کے اصحاب جب جا چکے, اس کے بعد جب بنی ہاشم کی باری آئی, روایتیں کہتی ہیں کہ بنی ہاشم میں سب سے پہلے علی اکبر حسین کی خدمت میں آتے ہیں. کہا بابا 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 جنگ کی اجازت دے دیجیے. اور میں کہوں گا روایت میں یہ بھی آیا سب سے جلدی جنگ کی اجازت حسین نے اپنے بیٹے کو دی ہے. بنی ہاشم کے تمام افراد کو روکتے تھے, نہیں ابھی ٹھہر جاؤ, نہیں ابھی مت جاؤ, لیکن علی اکبر سے کہا ہاں بیٹا جنگ پر چلے تو جاؤ لیکن ذرا خیموں سے خبر تو لے لو. اے علی اکبر یہ بیویاں منتظر ہیں, آپ کی منتظر ہیں, ذرا زینب کو آخری سلام تو کہہ لو. علی اکبر جاتے ہیں خیموں کی طرف جاتے ہیں, بیویاں آتی ہیں آخری سلام کرتی ہیں. علی اکبر کی زیارت ہو رہی ہے, شبیہ پیغمبر کی زیارت ہو رہی ہے, خیمے میں علی اکبر موجود ہیں. بیویوں نے ایک حلقہ بلایا, علی اکبر کو اس حلقے میں خیمے سے باہر لا کے حسین کے حوالے کرتی ہے اور در خیمہ سے بیبیاں علی اکبر کی رخصت کو دیکھ رہی ہیں. حسین نے بلایا علی اکبر, علی اکبر سب کو عباس تیار کر کے بھیجتے تھے, علی اکبر تجھے میں تیار کروں گا. علی اکبر سب کو عباس لگام پکڑ کے گھوڑے پر سوار کرتے تھے اور علی اکبر تو مجھے ساری زندگی گھوڑے پر سوار کرتا تھا. لگام علی اکبر پکڑتے تھے, حسین گھوڑے پر سوار ہوتے تھے. آج عصر عاشور ایک ایسا منظر آیا, اب گھوڑے کی لگام حسین کے ہاتھ میں ہے اور علی اکبر کو تیار کر رکھے ہیں. روایت میں آیا سید الشہداء نے رسول اللہ کا امامہ علی اکبر کے اوپر سر پر رکھا اور پھر وہ فولادی خود علی اکبر کے سر پہ رکھی. عجیب جوان کو تیار کر رکھے گے. حسین کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے. علی اکبر کو زرہ دی, شمشیر دی, گھوڑے پر سوار کیا. جب علی اکبر مقتل کی طرف جانے لگے حسین پیچھے پیچھے علی اکبر کے آنے لگے. کہا اے بابا آپ کیوں آ رہے ہیں؟ ارے اے بابا کیا دل میں کوئی بات آ گئی؟ کیا جوان کو بھیجتے ہوئے کیا دل کچھ سوچ رکھا ہے؟ کہا نہیں اے علی اکبر تو میرے نانا کی آخری نشانی ہے. ارے میں شبیہ پیغمبر کو دیکھ رہا ہوں. علی اکبر جاتے ہیں میدان کربلا میں. ایسی جنگ کی ہے علی اکبر نے, ایسی جنگ کی ہے. علی کا پوتا تھا رجس پڑھ کے میدان کربلا میں جب شمشیر چلائی ہے تو تاریخ میں روایتوں میں 200 تک کی تعداد ملتی ہے کہ علی اکبر کی شمشیر سے باطل جہنم ہوئے. علی اکبر شمشیر چلاتے جاتے ہیں, ایک وقت ایسا آیا کہ دشمنوں کو مارتے ہوئے ایک مرتبہ گھوڑے کو پلٹا اور آ کے خود سید الشہداء کی خدمت میں آتے ہیں. بابا اگر ایک گھوٹ پانی مل جائے, ایک گھوٹ اگر پانی مل جائے تو اس لشکر کو میں دادا کی جنگ یاد کرا دوں گا, دادا علی کی جنگ یاد کرا. حسین نے کہا اے علی اکبر ارے اس عالم غربت میں کیا سوال کر لیا تو نے؟ اے علی اکبر یہ کیا حسین سے مداربہ کر لیا؟ علی اکبر سے کہتے یہ کیا مطالبہ اس عالم غربت میں کیا بیٹا؟ کہا روایت میں آئے کہ حسین نے کہا کہ میری زبان اپنے منہ میں لیجیے شاید کچھ تشنگی مل جائے. ارے جب علی اکبر نے زبان حسین کو منہ میں لیا ہے نا عزاداروں, کیسا منظر تھا کہ فوراً جھٹکے سے اپنا منہ نیچے ہٹاتے گئے. بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ. कहा बेटा हाँ बेटा जाओ जाओ मैदान जंग में, दादा अली तुम्हारे मुंतजर है हौज़े कौसर पर, तुम्हें सैराब करेंगे। अली अकबर जाते थे दोबारा मैदान करबला में, और जब अली अकबर शमशीर चलाते थे अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर की सदाएं आ रही है। हुसैन को इत्मीनान है अली अकबर जिंदा है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अरे मैदान करबला में अली अकबर जवान है, नौजवान है, प्यास है, गर्मी है, और फौलादी हौद गर्म से बहुत तप रहा है। एक वक्त ऐसा आया एक ही खानदान के तीन बेटों ने अली अकबर को घेराव में लिया। बाप ने कहा था कि अली अकबर को मैं मारूंगा, और अली अकबर घिर कर जब घोड़े से जमीन पे आ रहे थे, जब नीचे आ रहे थे, तो अली अकबर ने नीचे आते हुए बाबा को सदा बुलंद की, इलैया इलैया या अबता, ऐ बाबा मदद को आइए। हुसैन ने जब देखा अल्लाह अकबर की सदा बुलंद नहीं हुई, और अली अकबर ने ऐसे सदा दी, हुसैन ने कहा अली अकबर तेरी इस सदा ने, अरे हुसैन, हुसैन जाते हैं अली अकबर के पास, अली अकबर को अपने जानू पर लिटाते हैं। अली अकबर कहते हैं ए बाबा, कहा हुसैन ने कहा कि अली अकबर थोड़ा सब्र कीजिए, अभी ले जाऊंगा बहने जख्म पर मरहम कर देगी। कहा बाबा एक बात सुन लीजिए, एक पैगाम ले लीजिए। कहा ए बाबा, जब मैं जंग करते करते घोड़े से जमीन पर आ रहा था, जब जीन से जमीन पर आ रहा था, एक वक्त आलम आलम ऐसे आलम में गया जहां पर मैंने देखा हौज़े कौसर पर दादी जहरा मुंतजर है, दादा मुंतजर है, अरे अरे नाना मुंतजर है आपके, और कह रखे हैं ए अली अकबर जाकर हमारे हुसैन से कह दीजियो कि अब अम्मा को इंतजार नहीं होता, आ जा हुसैन आ जा, हम हौज़े कौसर पर मुंतजर हैं। अली अकबर को लेकर हुसैन इब्ने अली खैमों की तरफ लेकर जाते हैं। खैमों में जब बीवियों को अली अकबर की लाश हवाले करते गए, एक अजीब कोहराम है, कोई बीवी कहती है वाह अकबरा वाह अकबरा, और कोई नाना को याद करके कहती है वाह मोहम्मदा वाह मोहम्मदा, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, ला लहनतुल्लाहि अलल कौम अज़्ज़ालिमीन, फसयअलमु अल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबीन यनक़लिबून, मातमे हुसैन।